قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
امام پنجم نے امام ششم مجار صاحب سے فرمایا، بیٹا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ چند وصیت، اس کے بعد فرمایا، سب سے پہلی وصیت یہ ہے، یا جعفر اوصی کے بے اصحابی خیرن فقال له الامام الصادق جعلت فداك والله لا ادع عنهم والرجل منهم يكون في المصر فلا يسال احدا۔ میں اپنے اصحاب کے بارے میں کیا ہے، آپ کے لیے وصیت کرتا ہوں، خیر کی وصیت، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرو، بہتری کرو۔ تو فرمایا اپنے والد سے کہ بابا میں ایسا کروں گا، اب عبارت جعلت فدا، میری جان فدا ہو آپ پر، واللہ لأدعنہم، میں اس طریقے سے ان شیعوں کو کروں گا، اس طریقے سے ان کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آؤں گا، جب میں ان کو چھوڑ کر آؤں گا تو کیا کروں، ورجو منہ یکون فی المصر، ایک شیعہ کسی ایک شہر میں ہو تو، فلا یسأل احدا، اتنا بڑا عالم ہوگا کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، یعنی ایسا کروں گا کہ پورا شہر میں ایک شیعہ ہو، یہ شیعہ اس شہر کے کسی عالم کی طرف محتاج نہ ہو، علمی لحاظ سے اس حد تک اس کی تربیت کروں گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ امام نے دیکھا، اپنے زمانے میں ان تمام تر مشکلات کے ساتھ امام جعفر صادق نے شیعوں کی علمی تربیت کی۔ علمی تربیت بنیادی تربیت ہے، کیونکہ انسان اور حیوان کا فرق علم میں ہے، خدا نے دین کو نازل کیا علم کے لیے، اور ترقی انسان کی چابی علم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عالم شہادت، عالم غیب، علم بعالم شہادت باعث بنتا ہے دنیا میں آپ ترقی کریں، علم بعالم غیب باعث بنتا ہے آخرت کے لحاظ سے آپ ترقی کریں۔ ترقی کی چابی یہی علم ہے، البتہ علم ظاہر مقدمہ ہے عمل کے لیے، علم مقدمہ ہے عمل کے لیے، علم بلا عمل اتنا مفید نہیں ہے، مگر عقائد والے بھی وہاں پر بھی عمل کی ضرورت ہے، علم کے بعد ایمان کی ضرورت ہے، یعنی عقائد والے علم بھی، خدا کو جانتا، شیطان خدا کو جانتا ہے، پیغمبر کو جانتا ہے، آخرت کو جانتا ہے، سارے انبیاء کے پاس آ کر بیٹھا ہے، چائے نہیں ملی ہوگی، لیکن چائے کے استعمال نہیں تھا نا اس زمانے میں، لیکن دیکھیں سب کچھ علمی لحاظ کوئی کمی نہیں تھی، بس وہی ایمان کی ضرورت۔ بس علم بے تنہائی بہترین راستہ ہے، لیکن منزل نہیں ہے، اس منزل تک پہنچانے کا چراغ ہے، چراغ ہوتے ہوئے کوئی ممکن ہے چراغ کے نیچے کھیلتا رہے، منزل کی طرف نہ جائے۔ قول سے لیکن بہت اہم چیز ہے، ابھی دنیا میں مغرب والوں کی ترقی کے راز یہی علم ہے، دنیاوی لحاظ سے علم ہے، حکومت کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے، بنانے کا طریقہ آتا ہے، کیا علاج معالجے کا طریقہ آتا ہے، خلاصہ مختلف طریقہ آتا ہے، اسی لیے قیادت کر رہے ہیں، مشرقی زمین والوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب فرما ہوگا جائے شما خالی، تو کیا ہے آقا، تو امام نے یہی فرمایا کہ میں ایسا کروں گا، حتی امام آپ جانتے ہیں، حتی مثلا وہی مثال ہے علم کیمسٹری میں، جابر ابن حیان جو باب مانا جاتا ہے اس علم کا، اس کی تربیت کی، جبکہ علوم دنیاوی کے لحاظ سے انسان کے اندر علوم دنیاوی حاصل کرنے کی صلاحیت فل ہے، اگرچہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، ضرورت ایجاد کے ماں ہوتی ہے، البتہ ضرورت کے احساس کے بعد، ضرورت تو کیا ہے، روز اول بجلی کی ضرورت تھی لیکن احساس نہیں تھا، تو ضرورت باعث بنتا ہے احساس کا، احساس باعث بنتا ہے اس کے پیچھے لگنے کا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، اس کے باوجود امام نے توجہ دیا کہ بھل انسان کے پاس علوم دنیاوی حاصل کرنے کے وسائل بھی ہے اور انگیزہ بھی ہے، یعنی محرک بھی ہے، مشوق بھی ہے. ہاں جی، آپ مذہبی لوگ ہیں، چاہتے علوم دین حاصل کرے لیکن سائنس کے پیچھے جاتے، کیوں؟ ظاہر ہے وہاں پر علم اور معیشت دونوں ساتھ مل جاتے ہیں نا، خورما اور ثواب دونوں ہو تو خورما کے بغیر افطار نہیں ہو سکتا. یہ ایک واضح چیز ہے، انسان فائدہ بھی چاہتا ہے تو ایک جگہ پر علم کی خواہش بھی پوری ہو، فائدہ بھی ہو، دونوں جمع ہو جائے. ہاں جی، تو اس کو تو چاہتے ہیں. کیوں حسین مثلا، انشاءاللہ آپ اس کے پیچھے نہیں لگیں گے، لیکن حسین عورت کو چاہتے ہیں، ظاہر ہے جنسی مسئلے بھی ہے، حسن کی خواہش بھی ہے. دو خواہش مل کر کام کرے تو کیا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے. سائنس میں بھی یہی، علم کی خواہش بھی اور پیسے کی خواہش بھی، ورنہ ظاہر ہے مذہبی لوگ چاہتے ہیں کہ دین سے باخبر ہو جائے. اور دنیوی مال و دولت بظاہر ہماری ظاہری آنکھوں کے مطابق غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے، زور سے لینا پڑتا ہے، آخرت خدا کے ہاتھ میں ہے، ارحم الراحمین ہیں، ایسا بہر خیال ہے کم از کم. تو خلاصہ دنیاوی علوم کی اتنی دین کی ذمہ داری نہیں، دین اس کے لیے ماحول اچھا فراہم کرتا ہے، عادلانہ نظام، عادلانہ سسٹم. ہم علم حاصل کرنے کے لحاظ سے، ہم نوکریوں کے لحاظ سے، ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی ایک مجھ سے پیسہ کمانا ہے، دوسرا پیسہ خرچ کرنا، دونوں میں عدالت. تعلیم میں بھی ابھی عدالت نہیں، یہاں پر غریب لوگ تو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں نوکری ملنے میں بھی عدالت نہیں ہے، وغیرہ یہ مسائل ہے. لیکن بہرحال دین اس کے لیے بہترین ماحول تیار کرتا ہے، لیکن باخود انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے. لیکن علوم دین کا تعلق عالم غیب سے، اس کے اہم حصے کا تعلق عالم کیا ہے، غیب سے ہے. اسی لیے خصوصی عالم غیب کی توجہ کی ضرورت ہے. اس کے باوجود امام پنجم نے، امام ششم نے، تقریباً سارا ائمہ نے علوم دنیا کے بھی قیمتی کیا ہے آغا، جواہرات آپ کے کلام میں موجود ہے، ائمہ کے کلام میں موجود ہے. تو قرآن میں سائنسی اسرار ہے، جبکہ قرآن کی یہ ذمہ داری نہیں. قرآن نے کہا میں ہدایت کے لیے آیا ہوں، نہیں کہا میں آپ کو سائنس سکھانے کے لیے آیا ہوں، تاریخ بتانے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے، قرآن نے کیا کہا، ہدن للمتقین، ہدایت کے لیے آیا. تو اس کے باوجود دیکھیں ایسے سرمایہ ہے اس کے لیے، ظاہر ہے اس کے آغے جوادی فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کے کیا نام ہے، مثلا ایک حدیث ہے اس صاحب کے بارے میں، 5 سال حوزے میں اس پر کام ہوتا ہے، علماء کام کرتا تھا، اس سے قاعدہ حاصل ہوتا ہے، سارے فقہ میں اس سے کام لیتے ہیں. اگر دوسرے احادیث جو علم نفس میں ہے، علم رانیات میں ہے، سائنسی دوسرے علوم میں ہے مختلف میں، اس کو اس میدان کے لوگ اسی طرح سے کام کرے تو ائمہ کے فرمائشات سے، احادیث سے کیا ہے آغا، بشر کے علوم کے ترقی میں بہت ہی کیا ہے کام لے سکتے ہیں. لیکن اس میدان میں استفادہ کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے بہترین لوگ وہی لوگ ہیں جو مغرب کی نے جو اب تک بتایا وہی ان کے سمجھ میں آ جائے. مغرب نے اب تک جو سائنسی ترقی کی وہی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. اس کے باوجود بھی ٹائم نہیں ملتا ہے، انہی میں لگ جاتا ہے، پھر قرآن و حدیث کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے ذریعے ایسی بات نہیں ہے. تو امام یہی فرماتے ہیں. اس کے بعد دیکھو امام کی وصیت، دوسری وصیت، اوصا ولده الصادق. امام پنجم نے اپنے فرزند امام جعفر صادق کو وصیت کی. ولده کے ایک کو کہتے ولده، جمع ہے، یہاں ظاہر امام کا نام آیا ہے. ان یکفنه فی قمیصه، آپ مجھ کو، مجھے کفن پہناؤ، میرے قمیص کو کفن بناؤ. الذي يصلي فيه، جس قمیص میں نماز پڑھتا تھا اسی قمیص کو، جس پیراہن میں نماز پڑھتا تھا اسی پیراہن کو کیا بناؤ، میرے لیے کفن بناؤ. یہ نماز کی اہمیت، ٹھیک ہے، نماز کی اہمیت کہ امام چاہتا ہے وہی اسی کپڑے میں آپ دفن ہو جائے جس کپڑے میں آپ کیا کہتے تھے نماز پڑھتے تھے. انہی ائمہ کو ماننے والے کچھ لوگ نماز کی اتنی تحقیر کرتے اس لیے اس بیان کی ضرورت ہے, ورنہ ضرورت نہیں تھی. الذي كان يصلي فيه ليكون الشاهد صدق عند الله, تاکہ یہ پیراہن گواہ بن جائے خدا کے پاس, على عظیم عبادته وطاعته, کہ خدا کی عظیم عبادت کرتے تھے, خدا کی اطاعت کرتے تھے. اور تیسرا نقطہ جو اس وصیت میں ہے, انه اوقف بعض امواله, یہ وصیت نہیں بہر وصیت عملی وصیت ہے, آپ نے وقف کیا اپنے بعض اموال کو, على نوادب تندب نہ ہو, کچھ لوگوں پر تاکہ آپ پر گریہ و زاری کرے, مرثیہ پڑے گریہ و زاری کرے. عشر سنین فی منا, منا میں 10 سال, آپ فوت ہو گئے مدینہ میں, لیکن 10 سال منا پر گریہ کرنے کے لیے کیا ہے, یہاں پر عورتیں ہیں, اعلیٰ نوادب تندب نہ ہو, یہ کیونکہ عربوں کے درمیان عورتیں عورتوں کے پیشے ہی تھا, یہ یعنی یہ کام ہو سکتا تھا, مرد کی رسم نہیں تھا, شاید اسی وجہ سے ہو. بہرحال ہم اسرار کو تو نہیں, میں امام کی وصیت یہ تھی کیا پیسہ مقرر فرما, اتنا پیسے دے دو تاکہ 10 سال میرے اوپر منا میں کیا کرے گریہ کرے. منا میں کیا ہوتا ہے, پبلک بہت ہے نا, ایام حج میں پبلک بہت آتا ہے, تو سارا پبلک سارے مسلمان متوجہ ہو جاتے ہیں ائمہ کی مظلومیت کی طرف ایک, اور ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں, پیغام بھی پورا عالم اسلام تک پہنچ جاتا ہے. دو, کثرت جمعیت اور کل عالم اسلامی تک پیغام جانا, یہاں سے پتہ چلتا ہے. غم اہل بیت منانا, اس کی تشہیر کرنا, ظاہر پیغام کا ہدف پیغام پہنچانا ہے, وہ مطلوب ہے. امام نے ظاہر اپنے بعد 10 سال یہ کام کرنے کی وصیت کی. ظاہر کربلا کا غم تو الگ چیز ہے, اس کی نوعیت ہی کچھ اس قسم کے ہے, کچھ پیسہ نہ بھی دے تب بھی لوگ روئیں گے, غم کی نوعیت فرق ہے نا. امام پنجم علیہ الصلاۃ والسلام, خلاصہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں فدق واپس دیا گیا, ایام فاطمیہ کے ساتھ بھی منسوب ہے فدق, 12 دفعہ آنا جانا, یعنی پیغمبر نے آغائے مکارم کی کتاب جو حضرت جناب سیدہ کے بارے میں دیکھی, 12 دفعہ خدا نے پیغمبر کو, پیغمبر کو حکم دیا آپ فاطمہ کو دے دیں, وہ آتے دل قربہ حق, اور پھر جناب فاطمہ سے حکمرانوں نے غصب کیا, پھر عمر ابن عبدالعزیز نے واپس دیا. عمر ابن عبدالعزیز کو بہت بڑے مانتے عالم اسلام والے, اس کو واپس دینا خود دلیل ہے, ایک مسلمہ حقیقت تھی. اس پر بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ کو واپس دینا, بزرگوں پر اعتراض ہے, کہا کہ نہیں, پیغمبر کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں, بزرگ اگرچہ مشکل میں پڑ جائے. اور بعد میں صفح نے, بعد میں چھین لیا گیا, صفح نے واپس کر دیا, پھر ہادی تھا یا مہدی تھا اس نے چھین لیا, پھر اس نے دوبارہ واپس کر دیا, ہارون نے واپس کرنے کے بعد کی, پھر مامون نے واپس کر دیا. خلاصہ اس کا سلسلہ 12 دفعہ لینا اور چھیننے کا سلسلہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمہ حقیقت تھی, ورنہ خلفائے عباسی اور اموی سنی تھے, یعنی شیعہ ہو ہی نہیں, اموی تو دشمن اہل بیت ہی تھے, عباسی اگرچہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے لیکن سنی ہوئے بغیر ان کی خلافت نہیں رہ سکتی تھی, کیونکہ شیعہ ہو تو ائمہ کو دینا پڑتا تھا خلافت, اسی لیے خلافت باقی رہنے کے لیے مذہب تسنن کو اپنانا ہی پڑتا تھا, تربیت بھی اسی کے مطابق کرتے تھے تاکہ خلافت اپنائے, شروع ہی سے ائمہ کے مقابل میں خلافت چاہتے تھے. تو یہ, اور پھر امام نے جو پیسہ بنانے کا مسئلہ تھا, پیغمبر کی توہین کرنا چاہتا تھا, روم کا بادشاہ, روم کے سکہ چلتا تھا عالم اسلام میں, تو کسی مسئلے میں اس نے چاہا کہ پیسہ پر کیا ہے, پیغمبر کی توہین آمیز الفاظ سکے کے اوپر لکھا جائے, تو پریشان ہو گئے، یا روم کی بات وہ ماننا پڑے گا، یہ بھی ملک کی توہین ہے، پیغمبر کی توہین ہونا، یہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو امام نے مدینے سے اس کو پیغام بھیجا، اس طریقے سے سکہ بناؤ اور روم کی سکہ کی ضرورت نہ رہے۔ یہ تو کہنے میں تو آسان ہے، لیکن ایک کام شروع میں بہت بڑا کام ہوتا ہے، اس کے نقشہ، اس کے طریقۂ کار، کس طرح سے مؤثر ہونا، اصلی مال، نقلی مال وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت سونے میں تو نقل کرنا تو بہت آسان ہوتا تھا نا، اعتبار جلب ہونا معاشرے میں۔ تو یہ یعنی اسلام کے اوپر بات آتی تو خلفاء کی بھی مدد کرتے تھے۔ یہ فرق کر رکھنا، خلیفہ کے فائدہ ہوتا ہے یا اسلام کو؟ خلیفہ کے فائدے کے لیے کام نہیں کرتے تھے، اسلام کے فائدہ کے لیے کام۔ بھی پیغمبر خدا نے بھی، آپ نے دیکھا کہ جب خدا نے مطمئن کرایا اسلام کے لیے اب خطرہ نہیں، آپ امامت کے اعلان کر سکتے ہیں، تو اعلان کیا۔ علی نے بھی کیا کیا، دیکھا کہ امامت کے لیے اسلام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں، تو خود نے کیا کیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ جناب سیدہ سے بھی فرمایا کیا، پیغمبر کے نام آپ دوبارہ نہیں سن سکتے اگر میں تلوار اٹھاؤں، سب نابود ہو جائیں گے۔ تو یہ سیرت اہل بیت ہے، اور امام جعفر محمد باقر کی بھی یہی سیرت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مؤمنین کی صفت بیان ہوئی سورہ بقرہ کے شروع میں، مؤمنین کی، بلکہ بہتر کہوں متقین کی صفت بیان ہوئی۔ متقی یعنی مؤمن با عمل کی صفت بیان ہوئی، اعتقاد کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی۔ اور ظاہر ہے اس میں کیا ہوا ہے، اجمالاً بیان ہوا، تفصیلاً بیان ہوتا تو آدھا قرآن ادھر بیان کرنا تھا، تو جو اہم پوائنٹس تھے خلاصہ اجمالاً بیان ہوا۔ مثلا عمل کے لحاظ سے نماز اور انفاق کا نام لیا، عقائد کے لحاظ سے کیا ہے، رسالت کا نام بھی ضمناً سمجھ میں آیا، کہا کیا، خدا کو مانتے ہو، غیب کو مانتے ہو، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور آخرت کو مانتے ہو۔ جو کچھ آپ پر نازل ہوا کہنے سے ضمناً رسالت بھی سمجھ میں آتا ہے، ضمناً امامت بھی سمجھ میں آتا ہے، ضمناً قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، پیغمبر پر نازل ہونے والی چیزیں یہی ہے۔ اور اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، ابھی کافر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، سواء برابر ہے، علیہم انذرتہم برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا۔ پیغمبر بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، یہ تو واضح ہے۔ انذار ہوتا ہے روکنے کے لیے، گرنے سے روکنے کے لیے، بشارت ہوتا ہے اوپر اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ انذار کا ہدف کیا ہے، مزید گرنے سے روکنا ہے، خلاف قانون کرنے سے روکنا ہے۔ بشارت کس لیے ہے، بلندیوں کی طرف جانا ہے، اس کے لیے یہاں انذار کا نام، کیونکہ انذار کا اثر زیادہ ہے، چنانچہ پہلے بھی عرض کیا، انذار کا اثر انسان پر زیادہ ہے بشارت کی بنسبت، اسی لیے انذار فرمائے۔ ڈرائیں گے بھی، کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا۔ یہ کون سے کافر ہے، کچھ کافروں پر تو اثر ہوتا ہے نا، وہی سخت درجہ کے کافر ہے مراد۔ کچھ ایسے کافر مکے میں تھے گزرے کہ انذار کا ذرہ برابر اثر ان پر نہیں ہوا۔ کچھ کافر ایسے ہوتے، آپ یہ توقع نہ رکھیں سب آپ کے بات سنیں گے، آپ کے چچا ابو لہب بھی ہو ممکن ہے نہ سنیں، یہ ایک پیغام ہے۔ آپ جتنے حرف حق کہیں گے تب بھی ممکن ہے کچھ لوگ نہ مانیں. پھر اگر نہیں مانا تو کیوں آپ سناتے؟ مانتے ہیں کہ وہ نہیں سنیں گے لیکن دوسرے لوگ جو آس پاس ہے وہ تو سنیں گے. امر معروف نہی از منکر میں کیا ہے؟ ممکن ڈائریکٹ وہ اس آدمی پر اثر نہ کرے لیکن معاشرے میں پاکیزہ فضا بنانے میں مؤثر ہوگا، دوسروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے اگرچہ وہی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دعوت الی الخیر زندہ رہے معاشرے میں تو جن کے دل زندہ ہے وہ قبول کر سکتا ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو جن پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. ابو لہب دیکھیے، ابو جہل دیکھیے، جب یہ ابن مسعود پہنچا، قد کوتاہ صحابی تھا، ابو جہل کے سرانے پہنچ گئے، جنگ بدر میں وہ مارا گیا تھا، زندہ تھا اب تھوڑا سا جان تھی، تو ابو جہل نے کہا کہ اب تم مجھے مارو گے، یہ تو قد چھوٹا آدمی، کہا بہرحال مارنا تو ہے تمہیں. اس نے ابو جہل نے اس کے کان پکڑ کر، اس نے خانہ خدا میں بلند آواز میں قرآن پڑھی تھی، اب تک کسی صحابہ نے یہ جرأت نہیں کی تھی، ابن مسعود نے پڑھی تھی، تو ابو جہل نے کان کو یوں موڑا تھا، بالکل اتر گیا تھا کان نا. تو آج بھی ابن مسعود نے کیا کہ اس کے کان پکڑ کر لایا اس کے سر کو، تو کہا کہ بہرحال میری خواہش یہی ہے کہ میرے سر کو یہاں سے کاٹو تاکہ سروں کے درمیان میرے سر سب سے اونچا رہے. تکبر والا آدمی ہے نا کہ میرے سر باقی سروں کے درمیان سب سے اونچا رہے. کہتا الا رہا تھا جبکہ سر اور یہ ابن مسعود برابر نظر آ رہا تھا آتے وقت. وہ بالکل بڑا طاقتور قد بلند انسان تھا ابو جہل، اور ابن مسعود قد کوتاہ انسان تھا. تو بہرحال کچھ لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. یہ وہی کافر، سارے کفار مراد نہیں، کچھ کافر ایسے ہیں جن پر کچھ اثر نہیں ہوگا. آپ پریشان نہ ہو، ان پر اثر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کسی پر اثر نہیں ہوگا. آپ اپنا پروگرام جاری رکھو. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. مسلمان دو قسم کے ہیں، ایک مسلمان زبانی ہے، زبان سے کیا ہے، اگر کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، فقہ میں اسی کو مسلمان کہتے ہیں، عقائد میں مؤمن کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی دل سے ماننے والے کو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا تو مسلمان ہیں، مؤمن ہیں قیامت کے دن، ورنہ عقائد کے مطابق یہ مسلمان نہیں ہیں، مؤمن نہیں ہیں. تو اعتقادات کے لحاظ سے مسلمان وہ ہے جو دل سے دین کو قبول کرے، لیکن فقہ کے لحاظ سے کیا ہے، وہ زبان پر کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ جاری کرے، وہ مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ کیا کریں گے، سلوک کریں گے، احکام فقہی اس پر مرتب ہوگا. اگرچہ اندر سے وہ منافق ہے، عقائد کے لحاظ سے وہ کافر ہے، اندر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے. خود پیغمبر خدا کو منافقین کا پتہ تھا، تب بھی منافقین کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، مسلمانوں والا سلوک کرتے تھے. علی علیہ السلام کو پتہ تھا وغیرہ. تو در حقیقت ایک کافر ظاہری فقہی کافر ہے، ایک کافر اعتقادی کافر ہے. فقہی لحاظ سے ممکن ہے مسلمان ہو، اعتقادی لحاظ سے کافر ہو، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ظاہر باطن دونوں کافر ہو کافر ہے. ظاہر مسلمان، باطن کافر ہو تو اعتقادی میدان میں اس کو کیا کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، اور باطنن کافر ہے لیکن مسلمانوں کے اصطلاح میں منافق ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اب ان لوگوں پر کیوں اثر نہیں کرتا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگایا ہے. ختم، ختم خاتمہ سے نا، خاتم انبیاء جو کہتے ہیں، کسی خط کے آخر میں مہر لگتا تھا، تو خدا نے مہر لگایا ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. جب مہر لگتا ہے، کوئی مثلا پارسل بیچ رہے ہو، آج کل تو نہیں بیچتے میرے خیال میں، اس پر وہ لال قسم کی چیز لگاتے تھے، پھر اس کو نہیں کھول سکتے تھے نا، پھر نہیں کھول سکتے، ان کے دلوں پر مہر لگ گیا ہے، اب کوئی راہ نہیں ہے، کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، نہ صرف دلوں پر بلکہ ان کے کانوں پر، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر۔ کیا ہے غشاوہ؟ پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے تو کچھ نہیں سن سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے، یہ قسم کے تشبیہ ہے، مراد یہ ہے کہ نہ ان کے دل کام کرتا ہے۔ ختم اللہ علی قلب، قلب سے مراد کیا ہے؟ دل، دل سے مراد یہ دل نہیں ہے، یعنی روح انسان، حقیقت انسان کو قلب کہتے ہیں قرآن میں۔ عام طور پر قرآن میں قلب سے مراد روح انسان، حقیقت انسان قلب ہے۔ بعض اوقات صرف عقل کو بھی قلب کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہراً نام تو اس دل کا ہے، تو کیوں حقیقت انسان کو، روح انسان کو، مرکز احساسات، مرکز جذبات، مرکز معرفت، مرکز فکر، مرکز اندیشہ، مرکز امیال و رغبات، یعنی میل ہو، رغبت ہو، خوشی ہو، غم ہو، علم ہو، معرفت ہو، سب کا مرکز دل، یا دل کا ہو یا روح کا ہو، ایک چیز ہے۔ اس کی وجہ، اس کی وجہ یہ کہ آپ کے کیا نام ہے، ان چیزوں کا اثر اسی مادی دل پر بھی پڑتا ہے، اسی لیے کیا ہے، ایک ارتباط ہے مادی دل اور روح کے درمیان۔ کیسا؟ خوف ہو تو دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، شرمندگی ہو، خوشی ہو، ان کا اثرات کیا ہے، دل پر بھی بڑھ جاتا ہے، آپ خود دیکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ اس دل کا نام لیا گیا ہے انسان کو، روح کو، جب احساسات و جذبات و کیا ہے امیال و رغبات کا اس میں ظاہر ہوتا ہے، روح کو دل کہا اسی ظاہری دل سے، اس ارتباط کی وجہ سے۔ ورنہ قرآن میں جہاں بھی استعمال کیا دل سے مراد وہی روح انسان، مرکز افکار، مرکز جذبات، مرکز امیال، مرکز رغبات۔ اردو بول رہا ہوں نا، یعنی امیال رغبات سمجھ میں آتا ہے؟ انشاءاللہ مجھے خود ترجمہ کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، یہی ہے میل، آپ کے پاس کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے نا، رغبتیں ہوتی ہے، کھانے کی رغبت، عزیز اقارب سے محبت، علم سے محبت، جذبات ہے، مصیبت کے وقت رو پڑتے ہیں، خوشی کے وقت ہنس پڑتے ہیں، یہ سارے، یہ سارے کیا ہے گا، انسان کے پاس دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ علوم ہے، معارف ہے، دوسرا کیا ہے، چاہتے ہیں، چاہتے ہیں، تیسرا اثر لینا ہے، خوشی غم میں دوسرے سے اثر لیتا ہے، یعنی کوئی منظر نظر آتا ہے خود بخود خوشی ہوتی ہے، کوئی منظر نظر آتا ہے خود بخود غم ہوتا ہے، کچھ کیا ہے آغا، ہمارے اندر کے خواہشات ہوتا ہے، تو یہ رغبت ہے، میل ہے۔ اردو والا میل نہیں، عربی والا میل، ہاں جی، یعنی کسی کی طرف مائل ہونا، رغبت رکھنا، مثلا علم کی رغبت ہے، علم حاصل کرنے کی رغبت ہے، اگرچہ علم خود علم ہے لیکن اس کی طرف جو آپ کی خواہش ہے وہ کیا ہے، رغبت ہے۔ تو خلاصہ قلب کیا ہے، مرکز فکر اور مرکز کیا ہے آغا، جذبات ہے، یعنی روح۔ فی قلوبہم مرض، در حقیقت ان کے روح میں مرض ہے۔ قرآن مختلف جگہوں پر دل کے بارے میں مذمتیں بھی کی ہے، تعریف کی، کہا کچھ دل کے لیے کہا ہے کیا مریض ہے، بعض وقت کہا مردہ ہے، مردہ دل ہے، ہاں جی، بعض وقت کہا ہے مضطرب دل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا ہے، یہ قلب جو ہے، بعض وقت یہ قلب کی صفت یہ ہے کہ حق انکار کرتا ہے، متعصب ہے، گمراہ دل ہے، سنگ دل ہوتا ہے، خدا کی طرف پلٹ کر آنے والا دل ہوتا ہے، بیمار دل ہوتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، تنگ دل ہوتا ہے، یضیق ہے نا قرآن میں، کہ انسان جو دیندار ہوتا ہے دل وسیع ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے اس کے دل سینہ تنگ ہوتا ہے، سینہ علامت از دل ہے، کیونکہ سینے کے اندر دل ہے نا، اس لیے سینہ تنگ ہونا یعنی شرح صدر، صدر سینہ ہے، سینہ کھلا ہے یعنی کیا دل بڑا ہے۔ تو وہی سینہ کھلا ہو تو دل بڑا ہوتا ہے، دل میں وسعت ہوتی ہے، سینہ کے اندر دل ہے، عرض کہ اس دل کا ایک ارتباط ہے اس دل سے، اسی بنا پر کیا ہے اس شرح صدر شرح روح کو کیا ہے یہی تعبیرات استعمال کرتے ہیں، کیونکہ عرف میں یہ رائج ہے۔ دل کو بعض اوقات غافل کہا ہے قرآن نے، بعض اوقات گمراہ دل کہا ہے، یہ سارے الفاظ قرآن میں ہیں، بعض اوقات قلب سلیم کہا ہے، اور دل سالم ہوتا ہے کب، تزکیہ کرے، خدا سے مربوط ہو جائے، اور دل گمراہ ہوتا ہے جب گناہ کرے، خدا سے رابطہ منقطع ہو جائے۔ تو فرماتے فی قلوبہم مرض، کچھ لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، یعنی ان کے روح میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، نہیں یہ تو ہم نیچے آ گئے، کیا ہے وہ، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگایا ہے، کیوں مہر لگایا ہے، اپنے عمل کے نتیجے میں، اپنے عمل کے نتیجے میں کیا ہے مہر لگ گیا ہے، اس طریقے سے عمل کیا ہے کہ دل کی کیا ہے ماہیت بدل گئی ہے، حقیقت بدل گئی، ایک آدمی اگر زہر پیے تو کیا ہے اعضاء جوارح سب جواب دے جائے گا نا، اسی طرح سے عمل کے نتیجے میں دل پر ہدایت کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دیکھیں نا مہر لگانے کے وہی عرض کے دو طریقے ہیں نا، ایک یہ کہ ڈائریکٹ خدا نے مہر لگایا ہو تو جبر ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کے عمل کے نتیجے میں مہر لگ گیا ہے، فرض کرے آپ کتاب ہی نہ کھولے تو ایک علم کے ایک لفظ بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، تو آپ کا جاہل رہنا کیا ہے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، اپنے جاہل رہنا اپنے عمل کا نتیجہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اس عالم کو چلانے والا خدا ہے، سب کچھ خدا کے مطابق، لیکن خدا نے راستہ رکھا ہے، اس راستے کو نہ اپنائے کیا ہے اس مقصد تک نہیں، مقصد تک نہ پہنچنے والا بھی خدا کی وجہ سے ہے، یعنی کیا خدا نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ مثلا ایک گائے ہدایت کے راستے کو نہ اپنائے گمراہ نہیں ہوتی ہے، گائے گائے ہے اول سے آخر تک، انسان ہدایت کے راستے کو نہ اپنائے گمراہی کو راستے کو اپنائے مزید گمراہ ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، چاہے شکر گزار بندہ بن جائے صحیح راستوں کو پکڑے، چاہے کفران نعمت کا لے والا بن جائے غلط راستوں کو پکڑے۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا انسان کے سامنے دو راستے، جس راستے کو پکڑا ضرور اسی نت تک پہنچ جائے گا، خدا نے راستے کو اس طرح سے خلق کیا، انسان کو اس طرح سے خلق کیا، اگر آپ نے ارادہ کر کے اس راستے کو اپنایا تو اس کے نتیجے تک پہنچ جائیں گے، اما ہدیناہ السبیل و اما شاکرا و اما کفورا۔ لیکن ایک گائے کے سامنے ایک راستے سے زیادہ نہیں ہے، تو انسان کا ہدایت کے راستہ پکڑنے والے کے ہدایت پانا بھی نظام الہی کے تحت ہے، اور گمراہی کے راستے کو پکڑ کر گمراہ ہونا بھی نظام الہی کے تحت ہے۔ خدا نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا ہے جس راستے کو پکڑے گا اسی کے انجام تک پہنچ جائے گا، لیکن گائے کو اس طریقے سے خلق کے ایک راستے سے زیادہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں ہے۔ تو انسان کے پاس دو راستے ہیں، دو راستے، ہدایت بھی خدا کے بنائے ہوئے راستے کے مطابق پا سکتا ہے، بس ہدایت کے پانا خدا سے بھی مربوط ہے، لیکن راستے کو خود نے انتخاب کیا ہے، خود نے انتخاب کرنے بھی اپنی آزادی کے ساتھ انتخاب کیا، اپنے ارادے سے انتخاب کیا. اسی لیے قرآن میں مختلف جگہوں پر انسان خود کی طرف نسبت دی ہے نا، کہ خود نے اس راستے کو اپنایا ہے. تو یہاں پر مہر لگ گیا ہے، اس وجہ سے نہ دل کام کرتا ہے، نہ عقل کام کرتی ہے، نہ کان کام کرتے ہیں، نہ آنکھیں. یعنی تینوں علم حاصل کرنے کے ذریعے ہے، علم حاصل کرنے کے تینوں ذریعے بیکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود ان سے استفادہ کرنا نہیں چاہتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ خود آدمی چاہے تو یہ اعضاء و جوارح کام کریں گے، ورنہ کام نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم عذاب ہے. وَمِن نَّاسِ مَن يَقُولُ، اب یہاں سے منافقین شروع کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے خدا پر ایمان لایا اور یوم آخر پر بھی ایمان لایا، آخرت پر بھی ایمان لایا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں ایمان نہیں لایا. دعویٰ تو کرتے ہیں ہم نے ایمان لایا، حقیقت میں ایمان نہیں لایا، سر تسلیم خم نہیں کیا. ایمان دل سے ماننا، عملاً ملتزم ہونے کے، عمل کرنے کی نیت کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا خدا پر اور روز آخرت پر، جبکہ حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں، صرف زبانی ہیں، منافق ہیں. یعنی یہاں رسالت کا نام نہیں ہے، خدا وہ کس کا نام ہے؟ آخرت کا نام ہے. خدا کو مانتے، آخرت کو مانتے یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. مومن کے مقابل میں منافق ہے، کافر کے مقابل میں مسلمان ہے. ٹھیک ہے، زباناً منافق ہے لیکن زباناً کلمہ بھی پڑھے مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. لیکن مومن اس وقت ہوگا جب منافق نہ ہو، منافق ہو تو مومن نہیں ہے. منافق دنیا میں مسلمان ہے، آخرت میں کافر ہے. اعتقادی کافر ہے، فقہی مسلمان ہے. اب یہاں پر توحید اور نبوت کی بات کی. توحید کی بات کیسے کی؟ اللہ کہا نا، اللہ نام ہے خدا کا، اس لیے جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس خدا کو مانتا ہے جو صاحب تمام ہے، صاحب تمام صفات جمال و کمال ہے. پھر دوسرے خدا کے لیے گنجائش ہی صریحاً توحید نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اشارتاً توحید بھی ہے. کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے کو نہیں مانتے تو نہیں کہا، لیکن اللہ کے صفات کو دیکھیں گے. شیخ مطہری کی ایک مثال ہے، وہ جو نہج البلاغہ کے بارے میں آپ کی کتاب ہے نا، اس میں توحید ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے. کہتے ہیں ایک مکان ہو، بس 1000 میٹر کے ایک مکان ہے، 1000 میٹر کی جگہ ہے، اس پر ایک مکان بناؤ بالکل برابر، پھر دوسرے مکان کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. اسی طرح سے عالم میں خدا کے علاوہ دوسرے کی گنجائش نہیں ہے، خدا لامحدود ہے. دوسرے آ جائے خدا کیا ہو جائے گا؟ محدود ہو جائے گا. تو اللہ ان صفات کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا لازم توحید ہے. اللہ یعنی کیا؟ وہ ذات جو تمام صفات جمال و جلال کے مالک ہے. صفات جمال تمام وللہ الاسماء الحسنیٰ ہے، جمال جلال کیا ہے؟ وہ اسماء جو سلبیہ ہے، خدا کے شان کے ساتھ لائق نہیں ہے. اس کے بعد لیکن رسالت کے حوالے سے وہی منافقین میں بتایا نا، کہ منافقین کہتے آپ خدا کے رسول ہیں، خدا بھی کہتا آپ خدا کے رسول ہیں، لیکن منافقین جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ جھوٹ دو قسم کے ہیں، ایک کیا ہے؟ منطقی جھوٹ، منطقی لحاظ سے تو جھوٹ نہیں ہے، پیغمبر خدا کے رسول ہے. ایک یہ ہے کہ اخلاقی جھوٹ، اخلاقی لحاظ کس کو جھوٹ کہتے ہیں؟ نیت سے مربوط ہے نا. منافقین جب کہتے ہیں یہ خدا کے رسول ہے، اس کو جھوٹ سمجھ کر بولتے ہیں، جھوٹ ہونے کی نیت سے بولتے ہیں، یہ اخلاقی جھوٹ ہے نا. ایک جھوٹ خبر کی جھوٹ ہے، ایک جھوٹ خبر دینے والے کی جھوٹ ہے، یہ خبر دینے والے کی حوالے سے جھوٹ ہے. تو وہ لوگ تو توحید رسالت اور معاد کے منکر ہے، زباناً کہتے ہیں مانتے ہیں. یخادعون اللہ، ہدف کیا ہے؟ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ لوگ. یخادعون اللہ، یہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے حوالے سے خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اہل ایمان اگر پیغمبر نہ ہوتے تو دھوکہ کھانے کے لیے تیار تھے. ابھی ہمارے اہل عراق والے دیکھو، بالکل اسی زمانے کے اہل کوفہ کی طرح اب بھی دھوکہ کھانے کے لیے تیار. میں نے یہ احساس کیا ہے، خدا بہر عفو فرمائے گا غلطی کی صورت میں. شاز نادر تو متدین لوگ ہے، باشعور ہے، لیکن عام طور پر عرب لوگوں کی کلن دو صفت تھی، سخاوت اور خوش اخلاقی. خوش اخلاقی سے مراد کل اخلاق نہیں، یعنی ملاقات میں کیا ہے، کھل کر کھل کر بشاشت کے ساتھ پیش آنا، یہ دو صفت ہے، یہ عربی اخلاق ہے. اسلام نے اس کی تائید کی ہے، لیکن ان کے پاس عربی ہونے کی وجہ سے یہ دو صفت ہے، اسلامی ہونے کی وجہ سے یہ دو صفت نہیں. باقی صفات اسلامی وہی بہت اقل الا القلیل ممن وفا ببیعتہ، اس میں ہے نا، دعائے ندبہ میں ہے، بہت قلیل لوگ ہیں جو اہل وفا ہے. ایرانیوں میں ہم نے دیکھا یہ دونوں صفت نہیں، اسی لیے بارڈر میں داخل ہوتے ہی ایرانیوں کو گالی دیتے ہوئے جاتے ہیں. ہاں جی، اخلاق کا بہت اثر ہوتا ہے نا، اخلاق کا بہت اثر ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عراقیوں کے جو اخلاق اور مہمانداری ہے، ہم نجف میں رہے ہیں کافی عرصہ، یہ دونوں عربی ثقافت ہے، اسلامی ثقافت نہیں ہے. ابھی دیکھ، شیعہ لوگ اپنی شیعہ حکومت کو ختم کرنے میں، بہترین لوگوں کو ختم کرنے میں لگے ہوئے. میں نے کل پرسوں کوئی ہمارے زوار آیا ہے طالب علم، وہ بتا رہا تھا، حتیٰ ہمارے جو کام کرنے کے لیے ہمارے پاکستانی گئے ہیں وہ بھی انہیں مظاہرات میں حصہ لے رہے، کیونکہ پیسے بڑھتا ہے نا وہاں پر، مظاہرات میں شرکت کرنے والوں کو پیسے دیتے ہیں، یہ امارات سعودی عرب وغیرہ سب دیتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو بھی کسی نے نہیں کہا یہ ناجائز دھرنا ہے. بہرحال ورنہ ہمارے لوگ شاید اتنا نہ کرے. یہ عجیب و غریب ہے مقام عمل میں، بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت کیوں اہل بیت تنہا تھے. ابھی 14 صدی گزرنے کے باوجود، صدام کے ہاتھوں اتنے پٹنے کے باوجود 30 لاکھ شیعہ مارے گئے ہیں. 30 ملین شیعہ نہیں تھے صدام کے زمانے میں، 30 اس میں سے 30 لاکھ، یعنی کیا، تقریباً ہر 8 آدمی میں ایک مارا گیا ہے. اس کے باوجود بھول گئے ہیں. یخادعون اللہ، یہ لوگ خدا کو دھوکہ دیتے. والذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو دیتے. رہبری صحیح نہ ہو تو عوام تو دھوکہ کھانے کے لیے کیا ہے، آگا تیار ہے، بہت اہم ہے. اسی لیے معصومین کے انتظام کیا، کم از کم معصومین نہ ہو تو عادل رہبری ہو، ورنہ کیا ہے، دھوکہ کھانے کے لیے شیطان کا حوالہ ہو جاتا ہے. عراقیوں کی مشکل یہی ہے. وما یخدعون الا انفسهم، اور صرف یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خدا کو، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ ما یشعرون، انسانیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، جنت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا نقصان خود کو ہے. فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دل میں بیماری ہے، دگنی شخصیت ہے نا، ظاہری ایک شخصیت، باطنی ایک شخصیت، یہ علم نفس میں ہے. دوہری شخصیت ہونا کیا ہے، بیماری ہے. یہ ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے روح میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، خدا ان کی بیماری میں اضافہ فرماتا ہے. یہ الہی سنت ہے، کلن نمد ہاؤلا و ہاؤلا. قرآن کہتا ہے ہم ہر گروہ کی مدد کرتے ہیں، دنیا چاہنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، آخرت چاہنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں. اگر آپ آخرت چاہیں گے، آخرت بھی ملے گی، دنیا بھی، دنیا چاہیں گے دنیا مل جائے گی، ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں. یہ سنت الہی ہے. البتہ اپنے راستے سے چلنا پڑے گا، گھر میں بیٹھ کے دنیا طلب کرتے رہے کوئی نہیں دے گا. بہرحال اپنے جو طلب کے راستے ہیں اس راستے سے چلے، خدا مدد کرتا ہے. تو یہ لوگ بھی مرض چاہتے ہیں، دل کی بیماری چاہتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، باطن کچھ ظاہر کچھ، بیمار دل ہے. فزادہم اللہ مرض، تو خدا اس مرض میں اضافہ کرتا ہے، اس بیماری میں اضافہ کرتا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عظیم علیم عذاب ہے بما کانوا یکذبون، ان کی جھوٹ کی وجہ سے، ظاہر کچھ باطن کچھ کرنے کی وجہ سے عذاب علیم سے دوچار ہو جائیں گے۔ اب منافقین کی یہ صرف پس تین گروہ بیان فرمایا، ایک گروہ متقی، دوسرا گروہ وہ کافر جو اثر پیغام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ ایک خدا کے بالکل منکر، دوسرا توحید کے منکر، خدا کو مانتا ہے لیکن دو خدا کو مانتا ہے مشرکین مکہ کی طرح، اور تیسرا کون ہے؟ خدا کو بھی مانتا ہے، واحد کو بھی مانتا ہے، نبی کو نہیں مانتا ہے، یا معاد کو نہیں مانتا ہے، یہ کافر ہوتے ہیں، یا نبی کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ خلاصہ ہر وہ عمل جس سمجھ میں آج یہ نبی کو نہیں مانتا یا نبی کو جھوٹا سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے عیسائی یہودی مشرک نہیں بلکہ کافر ہے، اور تیسرا منافقین ہیں جو بظاہر مسلمان ہے لیکن باطن میں کفار۔ منافقین کے درجات ہیں، منافق آج کل کیا ہے؟ امریکہ بھی منافق ہے لیکن یہ قرآنی منافق نہیں ہے۔ قرآنی منافق کیا ہے؟ اندر سے کفر ہے، ظاہر میں ایمان ہے۔ یہ ہمارے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ایک وہ لوگ جو کافر تھے مجبوراً مسلمان ہو گئے مسلمانوں کو زور دیکھ کر، دل میں کفر ہے، یا مغرب گیا ہے وہاں کے تعلیمات کی وجہ سے، کیا یا آج کل ادھر بھی جو سکولز وغیرہ کھولتے ہیں دین کے اصول و فروع کو مشکوک بنانے کی پوری کوشش میں ہے، میں نے جس طرح سے رپورٹ سنا ہے، تو بظاہر مسلمان معاشرہ خدا پیغمبر آخرت کو مانتا ہے، اندر سے نہیں، یہ منافق۔ دوسرا منافق وہ ہے کہ نہیں مانتا ہے خدا پیغمبر امام سب کو مانتا ہے لیکن کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ کیا ہے؟ منافقین یخادعون اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں ولا یقومون یتون الصلاۃ الا وهم کسالا، نماز کے لیے نہیں آتے ہیں مگر ان کے کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤن الناس دکھاتے ہیں، ہاں جی، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگ بہت کم خدا کی یاد کرتے ہیں۔ تو مانتا ہے کہ منافقین کچھ خدا کی یاد کرتے ہیں، کچھ خدا کی یاد بھی کر سکتے ہیں، اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ریاکار ہے۔ تو منافقین دو قسم کے ہیں، ایک بالکل نہیں مانتے ہیں، صرف دکھاوا کے طور پر اظہار ایمان کرتا ہے، دوسرا کچھ ہے، 10%, 20%, 80% نہیں مانتا ہے، 10-20% مانتا ہے۔ تو یہی لوگ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہے، یہ حساس موقع میں کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ دیتے ہیں گے، دشمنوں کے آلے کار بن جاتے ہیں، بہت خطرناک۔ کچھ سنی مولانے ہیں، آتی شیعہ بنتے ہیں، کہتے شیعہ قوم میں مقرر کے لیے پیسہ بہت ملتا ہے تو شیعہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ منافق ہیں، اندر سے شیعہ نہیں ہوئے ہیں، آ کر یہاں لڑا دیتے ہیں، اب عوام سے داد بھی لیتے ہیں، پیسہ بھی وصول کرتے ہیں، اور خوب شیعہ سنی کو لڑا دیتے ہیں۔ لڑانے کے نقصان کس کو ہے؟ فرض کے ایک جگہ پر 10 آدمی ہے، 8 آدمی کا تعلق ایک گروہ سے، دوسرا 2 آدمی کا تعلق دوسرے گروہ سے، ہمیشہ 2 آدمی پٹ جائے گا نا، 8 آدمی تو نہیں پٹ جائے گا۔ تو ہمیشہ لڑائی میں نقصان اقلیت کو ہوتا ہے، یہ تو واضح چیز ہے۔ تو یہ لوگ یا سازشی نہ ہو، کم از کم اپنے جیب کے لیے ہو، تو منافق ہوتے ہیں۔ تشیع کا دروازہ بند نہیں ہے لیکن سو استفادہ کرنے والوں کے لیے سو استفادہ کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ خود اس کے بعد خود شیعوں کے اندر بھی ممکن شیعہ گرانے میں ہو لیکن ایمان ضعیف ہو، تو یہ بھی منافقین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ منافقین ہمیشہ خطرہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین، 2 آیت میں کفار منافقین کے ساتھ جہاد کرو۔ جب پیغمبر فوت ہو گئے عمر نے تلوار نکالی اور دفن کرنا نہیں دیا، کہا کہ پیغمبر نے اب تک کفار کے ساتھ جنگ لڑی، منافق کے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے، اسی لیے پیغمبر واپس آئے گا، واپس آ کر منافق کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ ابھی میقات کے لیے گیا ہے حضرت موسیٰ کی طرح، پھر جب ابوبکر آ گئے تو ظاہر ابوبکر کی نصیحت پر عمل کیا۔ اب وہ سیاسی باتیں اپنی جگہ پر چھوڑو، سیاسی اہداف سیاسی مسائل کو تو ہم جانتے ہیں, لیکن بہرحال یہاں کیا ہے, یعنی پیغمبر کو حکم تھا منافقین کے ساتھ جنگ. اب منافقین کے ساتھ جنگ, جنگ بصیرت ہے, جنگ ظاہری نہیں ہے, بصارت کی جنگ, تلوار کی جنگ نہیں ہے, بصیرت کی جنگ سمجھ. کیونکہ منافق اندر ہوتے ہیں, کفار باہر ہوتے ہیں. باہر والوں کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے, اندر والوں کو سمجھنا یہ کون دشمن ہے کون دوست ہے کوئی آسان نہیں. یہاں حکمت کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے. تو یہی مسئلہ, علی کی دشمنی منافقین کی علامت, پیغمبر نے ایک معیار بیان کیا, یعنی علائم کے ذریعے آپ منافق کو پہچان سکتے, عقل کے ذریعے منافق کو پہچان سکتے. ابھی ممکن شیعہ معاشر میں ایک علی, ایک آدمی علی کی محبت کا زبردست اعلان کرے لیکن منافق ہو. آپ دیکھیں خط علی کے ساتھ, راہ علی کے ساتھ کتنا وفادار ہے. تو ممکن علی کے نعرے لگانے والا خود کیا ہو, منافق نمبر ایک ہو, کیونکہ علی کے حق میں نعرہ لگانا اس کے منافقت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. علی کے ہدف پر کام کرنا منافقت کے لیے نقصان دہ ہے. علی کے طرز زندگی منافقت کی, یاد ہے یہ نعرہ, ہاں جی, منافقت کی موت. بھلے, تو خلاصہ یہ ایک خطرہ رہا ہے شروع سے. اب ایک تاریخ اسلام میں, اب وقت بھی زیادہ آ گیا, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور کوئی سوال و سوال کریں آپ. منافقین کی تو صفات بہت یہاں بیان کیے خدا نے, پیغمبر کے لیے ایک بڑا مشکلہ منافقین کا تھا. بالے, یہ اصولوں کے مطابق چلتا ہے یہ نظام, نظام الہی. الہی خدا کے ایک نظام ہے, اس نظام میں کیا ہے, ایک آدمی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, اپنا خیال رکھے گا تو اس میں بھی مدد کرتا ہے, علاج بلاج نہیں کرے گا تو بیماری بڑھتی چلی جائے گی. مثلا کرونا کی بیماری میں پتھر بیمار نہیں ہوتا, انسان بیمار ہوتا ہے. سنا ہے جانور بھی بیمار نہیں ہوتا ہے, ہاں جی. خلاصہ یعنی یہ سسٹم الہی ہے نا, الہی نظام کے مطابق ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. اگر منفی کی طرف جا رہا ہے, اگر خدا نے منفی کا راستہ بند کیا ہوتا منفی کی طرف نہیں جا سکتا تھا. مثلا ایک انسان شمیر بن سکتا ہے لیکن ایک گائے شمیر نہیں بن سکتی ہے, اس کے لیے وہ راستہ بند ہی ہے نا.
اور اس کی مثال ایسے بھی جا سکتی ہے کہ اگر انسان گرے گا تو مر جائے اب ارادے سے, لیکن اگر اپنے ارادے سے زمین پہ گرے گا تو خوشی ہوگی. قانون اس کے اوپر بھی لگے گا, قانون اس کے اوپر بھی لگے گا, لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اسی طرح ہدایت سے بھی ایسے
نہیں. قانون دو قسم کے ہے, ایک قانون شریعت کے مطابق تشریعی کہتے ہیں, یعنی حکام شرع قانون الہی ہے لیکن قانون شرعی ہے. ایک قانون قانون تکوینی ہے, یعنی عالم کے نظام. لا یمکن الفرار من حکومتک, معنی کیا ہے, یعنی قانون ہے قدرت, قدرت کی جو قانون ہے, فطرت کی جو قانون ہے, اس سے کوئی نہیں نکل سکتا ہے. لیکن قانون شریعت کی مخالفت تو سب کرتے ہیں, جھوٹ مت بولو کہا سب مل کر جھوٹ بولتے ہیں. تو کیا ہے, اس حوالے سے قانون ہے قدرت میں یہ ہے کہ فرض کرے آپ فرض کرے کیا نام ہے, سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے تو صحیح سالم آئیں گے, اوپر سے چھلانگ لگائیں گے اور ماہر بھی نہ ہو تو کیا ہے, یہ قانون ہے. اوپر سے نیچے کرنا زمین میں جاذبہ ہے, آپ کے جسم میں وزن ہے, نیچے گرے گا. لیکن یہی چیز ہے کہ گدا رضائی نیچے پھینکو, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا, کیونکہ اس میں کوئی جان نہیں ہے.
سر سوال یہ کہ کچھ کہانیاں ہمارے مشہور ہیں 10 بیویوں کی کہانی کے نام سے یا مختلف اس طریقے کی کہانیاں ہیں, تو وہ خواتین اپنے گھر میں مانتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ کہانی مطلب سن لیں گے یا کچھ کر لیں گے تو یہ آپ کے حاجات کو جو ہے وہ قبول کر لیں گی, دنیاوی ہوں حاجات کے حوالے سے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ کمزور عقیدے کی نشانیوں میں سے ہے کہ بھائی آپ وہ کہانیوں میں بہت زیادہ اچھی وہ بھی نہیں ہے, کچھ میں یہ کہ بی بی زہرا, تو بی بی زہرا جو ہے وہ کہ فلاں کے گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی, تو اس طریقے سے ڈرا کر اور اس طریقے کی چیزیں کروا کے جو ہے وہ نظریں ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, سوال یہ کہ یہ چیز جو ہے کہ منافقت میں آتی ہے کہ ہم کمزور عقیدہ ہے, تو وہ جو آپ نے مثال دی تھی کہ
نہیں جہالت ہے یہ کمزور عقیدہ نہیں, عقیدہ تو بہت مضبوط ہے, ایک خواب پر عمل نہ کرنے سے بھی ڈرتا ہے. ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں نا, یہ تو ایک خواب پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہے, تو عقیدہ مضبوط ہے لیکن جہالت ہے. جہالت الگ ہے, منافقت الگ ہے. منافقت سوچ سمجھ کر باطل راستے پر چلنا ہے نا, حق کا دعویٰ کرتا ہے چلتا ہے باطل کے ساتھ. ظاہر ہے یہاں پر دین کی معرفت نہ ہو تو حضرت زہرا کہ اسی تصویر اس کے پاس ہے کہ ناراض ہو جائے تو گھر کو آگ لگا دے. ٹھیک ہے, وہ رحمت اللہ عالمین کی بیٹی ہے, خود بھی کتنے رحم و شفقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے. پھر کوئی شرعی وظیفہ ہی نہیں بنتا ہے. شرعی وظیفہ معین کرنے کا واحد اختیار کس کے پاس ہے؟ مجتہدین کے پاس. مجتہدین بھی اپنی جیب سے نہیں کہہ سکتے, قرآن و سنت کے مدد سے ہی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر یا بہت جگہوں پر خواب پر اتنے عمل کرتے ہیں, ائمہ خواب میں نظر آیا یا یہ نظر آیا. یہ کراچی میں ہوا تھا نا, ایک لڑکی نے امام زمانہ کو دیکھا تھا خواب میں, وہاں پر ڈرائیو پر تھا, کہاں پر تھا, سمندر میں چھانا لگانے کے لیے گئے, ہاکس بے پر. ہاں, جبکہ کیا ہے, جس اگر کسی نے امام کو پہلے بیداری میں دیکھا ہوتا کہ یہ امام ہے, جب خود ائمہ کے زمانے میں ائمہ کی زیارت ہو سکتی تھی, پھر عالم خواب میں امام کو دیکھے تو ظاہر امام کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے. لیکن آپ نے امام کو دیکھا ہی نہیں ہے, ایک خواب میں کوئی آیا کہتا کہ میں امام ہوں تمہارا, بیداری میں خدا بن کے آتا ہے, نبی بن کے آتا ہے بیداری میں نا. وہ کیا ہے, قادیانی کیا کہتا, میں تمہارا نبی ہوں. فرعون کہتا میں تمہارا خدا ہوں. بیداری میں اتنے بڑی جھوٹ بولتے, تو خواب میں کوئی مشکل نہیں ہے, شیطان اس شکل میں آئے گا. نہیں, یہ جو کہتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں نا, فرض کرو صحیح ہے, ٹھیک ہے, ائمہ کی شکل میں آئے تو کیا ہے, شیطان نہیں ہو سکتا فرض کرے. لیکن ہمارے زمانے میں اس کی تطبیق ہے ہی نہیں ہے. جس نے امام کو نہیں دیکھا کیسے کہہ سکتے وہ امام کی شکل ہے؟ دعویٰ ہے نا, وہ صرف دعویٰ ہے. میں عرض کروں دعویٰ خدائی کی ہے لوگوں نے, اس کو ہم نہیں مانتے. بیداری میں دعویٰ کیا, خواب سے تو بیداری
نہیں ہو سکتا.
نہیں, دعویٰ کرنے سے ثابت نہیں ہوتا ہے. امام کی شکل ہونا آپ کے لیے پہلے کلیئر ہونا کہ امام کی یہ شکل ہے. یہ کب کلیئر ہوتا ہے؟ بیداری میں. اگر آپ امام کو جانتے ہیں تو خواب میں سمجھتے یہ وہی امام ہے جس کو میں بیداری میں جانتا ہوں.
خواب میں آنے والا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں,
تو وہ تو ثابت نہیں ہوتا ہے نا.
وہ شیطان نہیں ہو سکتا, دوسرا کیسے آ سکتا؟
کیوں شیطان نہیں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. دیکھیں امام کو اگر آپ نے دیکھا ہوتا یہ امام ہے, وہ شکل امام ہونا آپ کے لیے کیسے معلوم ہے؟ امام کی شکل میں آنا معلوم ممکن ہے, شیطان اپنی شکل میں آیا ہو یا کسی اور آدمی کی شکل میں آیا ہو اور آپ سے کہا ہو کیا میں تمہارا امام ہوں, مولانا کی شکل میں آیا ہو کہا ہو کیا میں تمہارا امام ہوں. امام کو اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی امام کی شکل میں آیا. امام کی شکل کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. ایک ہمارے آیو کے برادر تھے, وہ بتایا پنجاب میں بہرحال کوئی کسی چیز کو گم ہونے کے حوالے سے ان کے بھائی کی بیٹی کو کسی اس نے امام زمانہ سے ملاقات کرانے والا آدمی تھا, اس نے کہا کہ بھائی آپ اس میں دیکھو, 12 سال کی بچی تھی, کوئی پانی میں یا کسی چیز میں وہ چور نظر آئے گا, ایک طریقہ ہوتا ہے ایسا, چور نظر آئے گا. तो उसने उसमें देखा, कहा कि हाँ नहीं, क्या नाम है, चोर नहीं, इमाम नज़र आएंगे, इमाम से पूछो, इमाम बताएगा। तो बच्चे ने कहा कि भाई इमाम आए थे और इमाम ने ये बताया। तो कहते मैंने पूछा, आयो के शनाख्त शुदा आदमी मुझसे था, कहते मैंने पूछा कि इमाम कैसे थे, कहता बहुत नूरानी था वो, ये था। तो इस बच्ची के वालिद जो है ना, दाढ़ी मुंडवा हुआ आदमी था, कहा इमाम की दाढ़ी थी यानी नहीं, दाढ़ी मुंडवा हुआ था, वो अपने वालिद की तवक्को रखते है ना। तो ये क्या हो जाए, आगा साहब वो जो दास्तानें नकल करते हैं ना, उसमें दास्तान दास्तान होती है, कोई दलील शरी नहीं होती। उसको क्या मालूम है इमाम अपने शक्ल में आया है या कुछ और शक्ल, किसी और शक्ल में आया है, तो मालूम नहीं है। हाँ वही ना, सिर्फ ये है कि वो कहते कि वो क्या दरवाज़ा खोला, देखा कि वो गायब हो गए। ये कोई इमाम होने की अलामत नहीं है। इमाम के हो सके इमाम किसी नुमाइंदे को भेजे, उसको भी पास ये ताकत हो ना, कोई कतई दलील नहीं है। भले वो कोई कतई चीज़ नहीं है, वो कतई चीज़ नहीं, उम्मीद सिर्फ रखे आप, उम्मीद से ज़्यादा नहीं है। हमारे पास देखिए, हमारे पास इल्हाम का दरवाज़ा बंद नहीं है, हमारे लिए भी इल्हाम का, इल्हाम यानी क्या, खुदा आपके दिल में हर्फ हक डाल दे, मादर मूसा की तरह। इल्हाम पैगंबर पर भी होता है, इमाम पर भी होता है, पैगंबर पर इल्हाम के अलावा वही भी होती है, लेकिन बहरहाल इमाम पर भी होता है, तज़किए नफ्स के साथ हम पर भी हो सकता है। सिर्फ पैगंबर इमाम के पास ज़ाहिर है जब भी ज़रूरत हो, इमाम पर जब भी ज़रूरत हो। एक ये एक दूसरे के मासूमाना होता है, हम पर पता नहीं शैतान ने डाला, शैतान भी ऐसा करता है ना, शैतान ने जहन में डाला है या फरिश्ते ने डाला मालूम नहीं है, ये दोनों हो सकता है। इसीलिए हमारे हम पर फ़र्ज़ करो इल्हाम भी हो जाए तो शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो यही ख़िलाफ़ होना ख़ुद दलील है कि यह इल्हाम नहीं है। हुज्जत सिर्फ शरीयत है, हत्ता वलीअल्लाह पर इल्हाम, वलीअल्लाह से मुराद हम जैसे गैर मासूमीन मुराद है, हम अपने आप को वलीअल्लाह वाले खुलासा महदूद हुज्जत शरी किसके साथ, खुदा क्या नाम, क़ुरान सुन्नत के साथ। बक़े दरवाज़ा बंद नहीं है इल्हाम का, लेकिन उस इल्हाम या इल्हाम खुदा की तरफ से या तखीलात शैतानी है, तमीज़ का वाहिद ज़रिया क्या है, अगर शरीयत के ख़िलाफ़ है यकीनन शैतानी तखी यानी शैतान ने जहन में डाल दिया है। अगर शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है तो उम्मीद है कि हक हो, उससे ज़्यादा नहीं, इम्कान है क्या हो, यानी वो जो इल्हाम हुआ है वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है तो इम्कान है कि हक हो, लेकिन आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं। ये दरवाज़ा रस्मी तौर पर खुला है, उसके बावजूद इमाम साहब माने कि इल्हाम भी उसी किस्म का है ना, उसके बावजूद शरी हुज्जत इनमें से कोई भी नहीं। एक है कि आप मासूम नहीं, इस वजह से शरी हुज्जत नहीं है। दूसरा ये है कि दुकानदारी शुरू हो जाएगी, कम नहीं है हम लोग ना, दुकानदारी शुरू हो जाती है।
मुमकिन
है वाले। मुमकिन है बिल्कुल। हाँ कन्फर्म करना एक मुश्किल चीज़ है, ख़ुद उसके अपने यकीन के साथ। मसलन कुछ कराइन देता है ना, कुछ क्या देता है, फ़र्ज़ कीजिए आगा की तरफ से आपको कोई पैगाम आया, पैगाम क्या है, सलाम आज रात के खाने के लिए मैं आऊँगा, ये आप इस पैगाम पर ज़्यादा मुतमिन नहीं होते, लेकिन कोई अलामत पर उस दिन हमने बातचीत की थी फ़लाँ मौजू पर, ऐसे कराइन दे दिया तो आप क्या होता मुतमिन हो जाते। बाज़ वक़्त ऐसा कराइन होते हैं ना कि किसी को पता नहीं सिर्फ उसको पता है, वरना जाहिर है मुतमिन होने की दलील चाहिए, मंतकी दलील चाहिए।
इससे एक हदीस को याद आ रही है कि एक बाबा बौदीनी की शायद मजलिस में उन्होंने एक रिवायत की पढ़ी थी कि रसूल खुदा के पास एक जवान आया और वो बहुत यानी उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खुली हुई थी, वो परेशान हाल था, तो रसूल खुदा ने कहा कि आज की सुबह तुमने कैसी की, तो उसने कहा कि आज की सुबह मैंने बहुत यकीन के साथ करी और हर चीज़ को देखा, तो उन्होंने कहा कि बेशक तुम ईमान के उस दर्जे पे हो कि तुम वो चीज़ें देख सकते हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते। तो ये मतलब क्या है कि चूँकि ये रसूल खुदा इसकी कन्फर्मेशन दे रहे हैं इसलिए ये यकीन किया जा सकता है।
बहरहाल वो अभी और तलब मसला है, उसमें मुझे जो जहन में है अभी मुझे यकीन नहीं है, इस तरह शक में हूँ कि अन्ना है, गोया इस यकीन पर हूँ कि गोया जन्नतियों को जन्नत में नेमत मिले, जहन्नमियों को जहन्नम में आज़ाब मिल रही है। जब गोया कहा वो यकीन मुराद है, इस आँखों से देखना मुराद नहीं है। और खुसन जन्नत जहन्नम में कब जाएंगे, वो क़यामत के बाद जाना है, फ़िलहाल बरज़ख में हमारा इंतज़ार है। اللهم صل على محمد وآل محمد